ایک کے بعد ایک طلاق دی جائے یا ایک مجلس ایک محفل میں بیک وقت تین طلاقیں دی جائیں، تین طلاقیں تین ہی تصور کی جائیں گی. اس پر چاروں اماموں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے اور اس پر امت کا اتفاق ہے کہ، اور یہ صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس بات پر صحابہ کا اتفاق بھی ہو گیا تھا. آپ نے یہ حکم دیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ لوگ طلاق میں جلد بازی کرنے لگے ہیں اور تساہل ہو رہا ہے، اس لیے تین طلاقیں ہی تصور کی جائیں گی. بیک وقت ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں، ان کا حکم تین طلاق کا ہوگا، ایک کا نہیں ہوگا. عجیب بات ہے، جو لوگ تین کو ایک کے بارے میں دلائل پیش کرتے ہیں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس شخص نے طلاق دی ہے اس سے تو پوچھو. یہ تو وہی بات ہوئی کہ مدعی سست اور گواہ چست. وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں، اور آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ نہیں وہ تین نہیں ایک ہے. جس شخص کے منہ سے تین کا لفظ نکلا یا تین مرتبہ اس نے کہا، اس کی کیا نیت تھی؟ تین تھی یا نہیں؟ اگر اس کی نیت ایک تھی تو ایک مرتبہ وہ کہتا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. وہ تین بار یہ کہہ رہا ہے اور آپ پھر وہی اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں تین طلاقیں تو ایک طلاق ہوتی. اب جس شخص نے کہا ہے اس سے پوچھو، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تین طلاقیں دی ہیں. تو جب اس نے تین طلاقیں دی ہیں، اس کی نیت میں تین طلاقیں تھیں. انما الاعمال بالنیات، مشہور حدیث ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت کے مطابق ہے. اس شخص کی نیت تین طلاقوں میں تین ہی تھی تو تین طلاقیں تین ہی تصور کی جائیں گی. اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ تین طلاقیں مت دو. تو اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تو تین طلاقوں کے بعد اب کوئی صورت نہیں ہے دوبارہ ملنے کی، سوائے اس کے کہ اس شوہر سے طلاق حاصل کرنے کے بعد یہ بیوی کسی اور سے اس کا نکاح ہو جائے، اس عورت کا کسی اور مرد سے نکاح ہو جائے، اور اس سے نکاح کرنے کے بعد اتفاق ایسا ہو کہ کچھ عرصے بعد وہ اس کو طلاق دے دیں اس سے مباشرت کرنے کے بعد. تو اگر دوسرے کے ہاں سے اس کو طلاق ہو جائے، اس صورت میں پہلا شوہر اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، یہ اگر اتفاقاً ہو. اور اگر باقاعدہ منصوبے کے تحت ہو، جس کو ہمارے ہاں حلالہ کہتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لعنت اور ملعون کے درس میں ہم نے بتایا، وہ گناہ اور وہ لوگ جن پر اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، وہ تمام گناہ اور وہ تمام افراد ہم نے اس درس میں بیان کر دیے. تو کہا کہ وہ شخص جو حلالہ کرتا ہے اور وہ شخص جو حلالہ کرواتا ہے، المحلل والمحللہ، یعنی حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا، اس پر اللہ کی لعنت، ملعون ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ایک گھٹیا بازاری لفظ سے یاد کیا جس کو بعض علاقوں میں دلال کہتے ہیں، اس سے زیادہ تو غالباً ہم نہیں کہہ سکتے کیا ہے. تو وہ شخص کے جو اس گندے کام کے لیے گاہک تلاش کرے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو وہ گندا اور غلیظ آدمی ہے جو یہ کام کرے یا کروائے. تو یہ جو ہمارے ہاں حلالہ کروایا جاتا ہے، یہ گندا اور غلیظ کام ہے. حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہے. شرعی حلالہ یہ ہے کہ پہلے سے کوئی پروگرام طے نہ ہو، یہ نہ کہا جائے کہ تم، میں نے اس کو طلاق دے دی، تم اس سے نکاح کر لو، اور اس کے بعد تم اس کو چھوڑ دینا، میں دوبارہ نکاح کر لوں. اور اس کے بارے میں عجیب و غریب لطیفے بھی ہوئے ہیں کہ کئی لوگوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اور پھر ان لوگوں سے کہا کہ جو ان کی نگرانی میں تھے, غریب مسکین قسم کے گرے ہوئے, ان سے ان کو پیسے بھی دیا اور ان سے کہا کہ تم ان سے نکاح کرنا اور اس کے بعد تم چھوڑ دینا. تو جب ان کی نکاح میں ہو گئی تو وہ لے کے اس سے چلے گئے. تو ایسا کئی مقامات پہ ہوا. تو یہ چیز جائز نہیں ہے. شرعی حلالہ اس حلالے کو کہتے ہیں جو پہلے سے طے شدہ منصوبے کے بغیر اتفاقاً ایسا ہو جائے. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہ چیز جائز ہے, شرعی حلالہ یہ ہے. اور جو مروجہ حلالہ ہے وہ حرام ہے, اور وہ کرنے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت. تو طلاق کے بارے میں ہم نے اس چیز کو جانا اور سمجھا کہ شرعی طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے یا دو طلاقیں دی جائیں. تین طلاقیں دینے کے رواج کو معاشرے سے بالکل ختم کیا جائے, اس بات کو عام کر دیا جائے کہ تین طلاقیں کوئی شخص بھی اپنی بیوی کو کبھی بھی نہ دے. طلاق اور بیویوں سے ناراضگی اور علیحدگی, یہ عموماً گھروں میں ہوتا ہے, طبیعتوں کا اختلاف. تو وہ گھر جس سے زیادہ مقدس گھر اس کائنات نے نہیں دیکھا, سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا ازواج مطہرات ہیں, چھوٹے چھوٹے حجروں میں وہ رہتی ہیں. ایک موقع ایسا آتا ہے, سورہ احزاب میں اس کی تفصیل موجود ہے, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے تھوڑے سے عرصے کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ بات مدینے میں پھیل جاتی ہے کہ نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. بیٹیوں والے, بہنوں والے ضرور پریشان ہوتے ہیں. بیٹیوں والوں کو بڑی فکر ہوتی ہے اپنی بیٹی کی. یہ شفقت فطری ہی تو ہے کہ اللہ کا رسول جب یہ سنتا ہے کہ فاطمہ کی موجودگی میں علی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, تو شفقت پدری کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کا نبی منبر پہ بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم, اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اسے میں حرام تو نہیں کر سکتا, لیکن چونکہ باپ ہے, بیٹی کے باپ ہیں, اور بیٹی کے نہیں بیٹیوں کے باپ ہیں, بیٹیاں بھی وہ کہ زینب اور کلثوم اور رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین, چار بیٹیوں کے والد, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس چیز کو حلال کیا ہے کہ ایک مرد چار بیویاں بیک وقت رکھ سکتا ہے, اس کو میں حرام نہیں کر سکتا. لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ علی کو اگر فلا کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو میری بیٹی فاطمہ کو چھوڑ دے. اور سنو, فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے, ٹکڑا ہے, اس کو جو خوش رکھے گا اس نے مجھے خوش رکھا, اور جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. یہ وہ جذبات ہیں جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. بعض چیزیں انسان کے ذوق میں شامل ہوتی ہیں. ہم نے بارہا کہا کہ وہ محبت اور وہ مدح سرائی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شرع حدود کے اندر ہو, اس کا تعلق ذوق سے ہے, بشرطے کہ اس میں غلو نہ ہو. اور ذوق کے لیے کبھی کوئی دلیل نہیں مانگی جاتی, اور جو دلیل مانگتے ہیں ان سے بحث بھی نہیں کی جاتی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ ان سے عمر نے یہ کہا کہ لما اعتزل نبی اللہ نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءه. یہ آئے دیکھا کہ مسجد میں لوگ بیٹھے ہوں پریشان, اور پریشانی کے عالم میں جیسے انسان جب پریشان ہوتا ہے تو ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے یا نگاہیں سر جھکائے بیٹھا ہے, تو صحابہ کو یہ دیکھا انہوں نے کہ صحابہ کے ہاتھ میں لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اور وہ زمین کو کرید رہے ہیں, یعنی پریشانی کی کہ عالم میں ایک حرکت جو ان سے ہو رہی ہے. تو یہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں میں گیا, وہاں میں نے دیکھا سب یہ کہتے ہیں, یعنی تم نے سنا نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. اب بیویوں میں عمر کی بیٹی حفصہ بھی ہے, ان کو تو اپنی بیٹی کی فکر, کسی اور کی اپنی بیٹی کی فکر کہ میری بیٹی کو اگر اللہ کا رسول طلاق دے دے اس سے بڑی رسوائی میری بیٹی کے لیے اور میرے لیے کیا ہوگی, اس لیے کہ وہ عمر سے زیادہ کون جانتا تھا اگر رسول ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو گیا, رسول نے منہ پھیر لیا ہم کہاں جائیں گے, وہ تو ایسی جماعت تھی کہ وہ جیتے تھے اس چہرے کو دیکھ دیکھ. تو کہا کہ یہ گئے گھر میں داخل ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ کا جلال اور روح یہ کہتے ہیں کہ میں دخلت علی عائشہ, میں عائشہ کے پاس گیا, قلت یا بنت ابی بکر اقد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ عائشہ ابو بکر کی بیٹی میں نے سنا کیا تم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی, تو عائشہ نے کہا کہ یا ابن الخطاب علیک بعیبتی کا, تو عائشہ نے ان سے کہا کہ مجھ سے کیا بات کرتے ہو, مجھے چھوڑو اپنی بیٹی کی فکر کرو. تو یہ کہتے ہیں کہ فدخلت علی حفصہ اپنی بیٹی کے پاس گیا, کہا کہ یا حفصہ لقد بلغ من شأنك ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے عائشہ بنت ابو بکر کے پاس گئے ان سے بات کی, جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے کیا بات کرتے ہو اپنی بیٹی کی فکر کرو, تو اپنی بیٹی کے پاس گئے اس سے وہی کہا کہ کیا تم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہو, واللہ لقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبك ولولا انا لفلقك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں اگر میں نہ ہوتا تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حرم میں کیسے قبول کرتے, اپنی بیوی کیسے بناتے, میری وجہ ہے تو رسول نے تم سے نکاح کیا ہے تو تم میری بیٹی ہو, اور اگر میں نہ ہوتا تو آج تم یہاں نہ ہوتی اپنے گھر میں ہوتی, سچی تمہیں طلاق مل چکی ہوتی. فبکت اشد البکا, کیونکہ اس دور کی بیٹیاں بھی ایسی بیٹیاں تھیں کہ باپ اور ماں کی نصیحت کو سنا کرتی تھیں, کیونکہ ٹی وی ڈرامے اور فلمیں دیکھنے والی بیٹیاں نہیں تھیں, جو فحاشی اور بے حیائی اور فساد اور بغاوت اور سرکشی اور حرام کاری کو دیکھتی ہیں اور پھر اسی لہجے میں اپنی ماں اور اپنے باپ سے گھر میں گفتگو بھی کرتی ہیں, اپنے شوہروں سے بھی گفتگو اسی طریقے سے ہوتی ہے, یہ تو اللہ کے رسول کا حرم ہے, جو سر تاپا ادب اور تواضع اور انکساری, تو شدید رقت تاری ہوئی حفصہ پہ اور وہ رونے لگی. تو پوچھا عمر نے کہ اینا رسول اللہ, کہاں ہے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام, تو بتایا حفصہ نے کہ وہ بلا مقام سے تشریف فرما ہے. یہ طویل حدیث ہے, اس میں یہ آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر وہ جو غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اس سے کہا کہ اجازت طلب کرو, رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرو کہ عمر آئیں, دو بار اجازت طلب کی گئی جواب نہیں ملا, تیسری مرتبہ بلند آواز سے عمر نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سنانا چاہا, اندر بیٹھے وہ بھی سن لیں, بلند آواز سے کہا کہ کہو وہ جو غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اس سے کہا کہ اجازت طلب کرو, رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرو کہ عمر آئے, دو بار اجازت طلب کی گئی جواب نہیں ملا, تیسری مرتبہ بلند آواز سے عمر نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سنانا چاہا, اندر بیٹھے وہ بھی سن لیں, بلند آواز سے کہا کہ کہو ان سے کہ عمر اجازت طلب کرتے ہیں, اجازت ملی اور یہ جب داخل ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں داخل ہوا تو میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ آڑے نہ آئیں
تو واللہ لأضربن عنقها,
میں اللہ کی قسم اگر آپ کا خوف نہ ہو تو میں اس کا گلا دبا دوں اپنی بیٹی کا. اس طریقے پہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دی, اور اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ میں نے دیکھا, وَهُوَ مُتَّجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ فَجَلَسْتُ فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَةً وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم سید اولی و آخری کا عالم یہ ہے کہ کھجور کی بنی ہوئی چٹائی ہے, اس پہ آپ لیتے ہوئے ہیں اور جسم پر ایک ہی چادر ہے, اس چادر کو آپ اوڑھے ہوئے ہیں اور اس چٹائی کا اثر, اس کے نشان آپ کے بدن پہ پڑے ہوئے ہیں. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق, قال فابتدرت عيناي. میں نے دیکھا کہ رسول کا دولت کدا کیسا ہے, ایک طرف بغیر پسے ہوئے جو ڈیڑھ کلو کے برابر وہ پڑے ہوئے ہیں, اور کمرے کے دوسرے کونے میں درختوں کے کچھ پتے پڑے ہوئے ہیں, اور چمڑا ہے اس کی مچھ ہے وہ چھت پہ لٹک رہی ہے. یہ کل کائنات تھی سرکار تو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی. فابتدرت عینایا, سیدنا عمر نے یہ دیکھا تو رونا شروع کر دیا. قال ما یبکیک یا ابن الخطاب, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو تم, کیا بات ہے؟ قال قلت یا نبی اللہ ما لی لا ابکی وهذا الحصیر قد اثر فی جنبک وهذه خزانتك لا ارى فيها الا ما ارى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والانهار. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے, آپ کا جسم مبارک اور یہ غربت اور یہ فاقہ اور یہ فقر, اور قیصر و کسرا وہ دنیا کی نعمتوں میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. انت رسول اللہ وصفوته, اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوب, اللہ نے آپ کو چنا پسند کیا. وهذه خزانتك, اور یہ کل کائنات آپ کی. قال یا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا اخره ولهم الدنيا. اے خطاب کے بیٹے, ہم نے تو دنیا کو خود پسند نہیں کیا, دنیا تو ان کے لیے ہے, لنا الاخره ولهم الدنيا. تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے گفتگو شروع کی تو دیکھا کہ چہرے پہ جو غضب اور ناراضگی کا اثر تھا تھوڑا سا وہ کم ہوا. اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے گفتگو کی, یہ طویل حدیث ہے, اور آخر میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر کچھ باتیں کی, اور وہ باتیں ایسی تھیں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ایسی کوئی گفتگو ہو کہ جس کو سن کے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوں اور یہ ناراضگی ختم ہو. تو انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں گفتگو کی کہ یا رسول اللہ وہ اس قسم کی عورت ہے کہ, تو وہ ایک دو جملے جو انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں کہیں, اور پھر صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے, کیونکہ انہوں نے بھی یہ سنا کہ یہ بات مدینے میں مشہور ہو گئی ہے کہ رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. کیونکہ وہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد ہیں, ان کو بھی بڑی فکر ہوئی. اس طریقے پہ یہ دونوں آئے, وہ دونوں نے آ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں, اور تو سختی سے ان کو ہم سمجھائیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہیں آخر کس چیز نے گھمنڈ میں ڈالا ہوا, تم کیا ہو؟ اور عمر نے اپنی بیٹی سے کہا, اس قسم کی گفتگو جب ہوئی تو فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کے چہرے پر تبسم کے آثار انہوں نے دیکھے, اور اس کے بعد پھر
یہ وہاں سے واپس تشریف لائے اور ساتھ ہی یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مغفرت کی دعا کیجیے ہماری بیٹیوں کے لیے اور ہمارے لیے، کوئی گستاخی ایسی نہ ہو گئی ہو جو آپ نے اس کو محسوس کیا ہو. اس طریقے سے سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما کو جب بھی معلوم ہوا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام بیویوں سے ناراض ہیں تو خود تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اپنی اس صفائی کو پیش کیا اور اپنی بیٹیوں کو سمجھایا. تو طلاق کے ان مسائل میں اس چیز کو بھی ہم جان لیں مسائل کے ضمن میں کہ طلاق کے سلسلے میں اگر کوئی بیوی بغیر معقول وجہ یا بغیر کسی سبب یا بغیر شرعی عذر کے یوں ہی بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگے تو اس پر جنت حرام ہے. ایم امرأة طلبت الطلاق او سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنة. مسند امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو بیوی بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے سلف صالحین نے اس بات کو لکھا اور امام ابن قدامہ الحنبلی نے ارشاد فرمایا کہ جو شوہر بغیر کسی وجہ کے یوں ہی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے اور یہ چیز جائز نہیں ہے. اور انہوں نے لکھا کہ سلف صالحین کے بارے میں یہ چیز بھی منقول ہے کہ ایک صاحب کا ذکر ہوا کسی بزرگ کے سامنے کہ فلاں صاحب، بتایا گیا کہ انہوں نے 50 سال کے بعد اپنی بیوی کو بلا وجہ طلاق دے دی. اس بزرگ نے کہا کہ ہماری نگاہ میں اس شخص کا اگر اور کوئی گناہ بھی نہ ہو، یہ گناہ ہماری نگاہ میں کبیرہ گناہ ہے کہ 50 سال کی صحبت کے بعد اس نے بلا وجہ اپنی بیوی کو اپنے سے دور کر دیا. کہا کہ اس شخص کا اگر کوئی اور دوسرا گناہ نہ ہو، ایک گناہ ہی کافی ہے کہ 50 سال اس نے تمہاری خدمت کی، اس خدمت کا صلہ تم یہ دے رہے ہیں کہ بلا وجہ تم نے اس کو طلاق دے دی. فرمایا کہ یہ ہمارے نزدیک اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہے. اور طلاق کے بارے میں ہم نے پہلے جانا اور سمجھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے ترمذی اور ابو داؤد میں کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جدہن جد وہزلہن جد، ان کی حقیقت حقیقت ہے، مذاق مذاق ہے. النکاح والطلاق والرجعۃ. اور طلاق کے بارے میں ہم نے شروع درس میں یہ چیز جانی تھی ابو داؤد کی حدیث کہ یہ جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق. اور ابو داؤد کی دوسری روایت ہے ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق. اللہ تعالی نے جو چیزیں جائز قرار دی ہیں، مباح قرار دی ہیں، ان میں وہ چیز کے جس سے اللہ تعالی سخت ناراض ہوتے ہیں وہ ہے الطلاق. اور طلاق کے ان مسائل میں یہ چیز بھی ہم نے جانی کہ مدت جو عدت کی ہے وہ 3 حیض ہیں، یعنی 3 ماہ، جس کو یہاں بیان کیا گیا ثلاثۃ قروء. اور یہ 3 حیض اس لیے بھی کہے گئے کہ اس طریقے سے اس بات کا علم بھی ہو جائے گا کہ بیوی امید سے ہے یا نہیں ہے. اور اگر امید سے نہیں ہے تب تو بات صاف ہے، اور اگر امید سے ہے تو خود اس آیت میں یہ بات ہم نے پڑھی کہ لا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر. اگر یہ بیوی امید سے ہے اس کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے اس بات کو چھپائے اگر یہ اللہ تعالی پر ایمان رکھتی ہے اور آخرت کے دن پر اگر اس کا ایمان ہے. لا يحل لهن اَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي اَرْحَامِهِنَّ، خواہ وہ اس کو طلاق دے چکا ہو تب بھی وہ اس کو بتا دے کہ میں امید سے ہوں. اور وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، میں ہم نے اس چیز کو جانا اور سمجھا تھا کہ جہاں تک رجوع کا معاملہ ہے تو شوہر اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ بیوی سے رجوع کر لے، عدت کے دوران ہو یا عدت کے بعد نکاح کرنے کی صورت میں ہو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ میں یہ چیز ہم نے جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فریقین میں سے کسی کے لیے بھی ایسا معاملہ نہیں رکھا کہ ایک دوسرے پہ زیادتی کرے، بلکہ دونوں کے حقوق ہیں. لَهُنَّ عَلَيْهِنَّ، ان کے لیے بھی اور ان پر بھی. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یہ چیز بھی ہم نے جانی تھی کہ احکامات اور آیات کے آخر میں اللہ تعالی کے اسماء مبارکہ جو آتے ہیں یہ یوں ہی اٹکل کے طور پہ نہیں آتے، وزن برابر کرنے کے لیے، خانہ پوری کے لیے نہیں آتے، بلکہ ان میں حکمتیں ہوتی ہیں. عزیز حکیم، عزیز یعنی اللہ تعالی زبردست ہے، یہ احکامات تمہارے سامنے اس نے بیان کر دیے، اگر تم ان احکامات پر نہیں چلو گے تو اللہ تعالی تم پر غالب ہے، وہ زبردست ہے، اس سے بچ کے تم کہیں جا نہیں سکتے. اور حکیم حکمت والا ہے، زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ تم شریعت سازی کے قابل نہیں ہو. شریعت سازی اللہ کا اور اس کے رسول کا حق ہے، انہوں نے تمہیں بتا دیا یہ طلاق کے مسائل ہیں، ان مسائل کو اسی طریقے پہ سمجھو اور اسی طریقے پر عمل کرو جس طریقے پہ مطلوب ہے. تو یہ چیز ہم نے جانی طلاق کی آیات کے ضمن میں، اس چیز کو ہم نے جانا کہ یہ طلاق کا مسئلہ نہایت ہی حساس مسئلہ ہے. اور آخری بات ہم یہ جان لیں اور سمجھ لیں کہ ایک تو یہ ہمارے گزشتہ دونوں دروس کا خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں جب بھی کسی میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہوں تو ہمیں ان امور کو انجام دینا چاہیے جن کو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ پانچ اہم کام ہیں، ان کے ذریعے صلح اور اصلاح ہو سکتی ہے. اگر کسی بھی طریقے پہ اصلاح کی کوئی شکل نہیں بنتی تو شرعی طریقے پہ ایک طلاق دی جائے. تین طلاق کے جے اس رواج کو معاشرے سے ختم کیا جائے، باقاعدہ ایک مہم چلائی جائے کہ تین طلاق دینا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے. اور یہ چیز بھی ہم جان لیں کہ عموماً گھریلو مسائل اختلافات کی وجہ زیادہ تر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی کے بعد کئی خاندان ایک گھر میں اکٹھے رہتے ہیں، اس سے عموماً اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ والدین شادی کے بعد بیٹے کو الگ کر دیں. وہ والدین کے جو معذور ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہیں، ان کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو والدین کے لیے بہتر یہ ہے کہ شادی کے بعد اپنے بیٹے سے کہیں کہ بھائی آپ کا یہ کمرہ اور یہ گھر ہے، آپ اپنی بیوی کو وہاں رکھیں. جبرن اور زبردستی اپنے ساتھ رکھنے سے گھر میں بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کئی دیوروں کی موجودگی میں خاندان کے دوسرے مردوں لڑکوں کے آنے جانے کی وجہ سے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ کہ نندوں اور دوسری خواتین کی گھر میں موجودگی کی وجہ سے عموماً بات بات پہ اختلاف اور جھگڑا ہوتا ہے. ساس بہو کا مسئلہ بھی بیچ میں آتا ہے. اس کے لیے اس کا حل یہ ہے کہ شادی کے بعد اپنے بیٹے کو آپ الگ رکھیں، اس کو اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کریں. البتہ اگر ایسا معاملہ ہے کہ دونوں طرف کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پہ خاص انعام کیا ہے اور اس شوہر کے والدین بہن بھائی بھی متحمل مزاج دیندار، اور دیندار سے مراد یہ آج کل کی ظاہری دینداری نہیں ہے. عجیب مصیبت یہ ہے کہ زیادہ ظلم اور زیادہ جبر اور زیادہ زیادتی دیندار گھروں میں ہو رہی ہے آج کل. جو زیادہ دیندار گھر ہیں وہاں زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور جو عام لوگ ہیں ان کے ہاں قدریں, کچھ اللہ کا خوف موجود ہے. یہ عجیب بات ہے, اس لیے کہ دینداری کو ہم نے ظاہری چیزوں میں رکھا ہوا ہے. یہ دینداری نہیں کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچاؤ, کسی کی غیبت نہ کرو, کسی پہ بہتان نہ لگاؤ, کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے اذیت نہ پہنچاؤ. اور وہ کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں, رشتہ داروں صلہ رحمی کے بارے میں تو اللہ تعالی کا شدید وعید والے جملے موجود ہیں کہ جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے میں اس کو کاٹتا ہوں. اس کے باوجود تو یہ چیز ہے کہ گھروں کے ماحول کی درستگی کے لیے قربانی دینی پڑے گی, اور وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد ان کو الگ رکھیں, وہ اپنی الگ دنیا میں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ اولاد شادی کے بعد والدین کو بھول جائے اور والدین کا خیال نہ رکھے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے, تو والدین سے حسن سلوک زندگی بھر مسلمان پر واجب ہے, فرض عین ہے. اور یہ بھی ہم نے درس کے طور میں بتایا, اللہ تعالیٰ نے سارے رشتے خود بنائے, قائم کیے. ہر رشتہ دار کے لیے اللہ نے حق مقرر کیا, اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اعطی کل ذی حق حقہ, ہر حق دار, ہر رشتہ دار کو اس کا حق ملنا چاہیے. سب سے آخری بات یہ ہے کہ طلاق دینے والا شخص اگر صاحب اولاد ہے تو پھر اس کو یہ قربانی دینی پڑے گی کہ اگر بیوی بد اخلاق بھی ہے, بد زبان بھی ہے, سخت بھی ہے, اس کو اپنی اولاد کی خاطر ایسی بیوی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. کیونکہ طلاق کے بعد اس کی سب سے زیادہ زد اولاد سے پڑتی ہے. ہمارے معاشرے میں حقیقی اور صحیح دینداری کا نہ ہونا اور برائیوں کی کثرت کا ہونا, اس سے طلاق کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, گھروں کے گھر, خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ اولاد, وہ کہیں بھی کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں رہتی. یہ تانا دیا جاتا ہے کہ اس کے باپ نے طلاق دی تھی, اور کبھی یہ تانا دیا جاتا ہے کہ اس کی ماں نے طلاق دی تھی. بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے, بیٹے کہیں رشتہ نہیں کر سکتے, کسی کے ہاں کسی تقریب میں جا نہیں سکتے. جب تعارف ہوتا ہے یہ بات پہلے کہہ دی جاتی کہ ان کے والد نے طلاق دی ہے, ان کی والدہ نے طلاق لی ہے یا والدہ کو طلاق ملی ہے. اولاد کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. تو والدین اللہ کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کریں, تحمل اور صبر سے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے درگزر سے کام لیں, اور اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کریں. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.